السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانه وتعالى کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی میں لگے رہیں کہ بہت جلد ہماری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے. عقل مند انسان اس زندگی کے شب و روز کی قدر و قیمت پہچان کر رات دن اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور کامیابی بھی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اس زندگی میں ہو جائے، اور جب دم واپسی ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ اپنے ساتھ انسان لے کر لوٹ جائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے انسان ہل نہ پائے گا جب تک کہ اس کو پانچ سوالات کے جواب دینے کا مرحلہ عبور نہ کر لے. پہلا سوال تو زندگی کے بارے میں ہوگا کہ زندگی کن کاموں میں ختم کی، جوانی کو اور جوانی کی قوتوں کو، صلاحیتوں کو کن کاموں میں کھپایا. تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال ہوگا کہاں کہاں خرچ کیا. اسی چوتھے سوال سے متعلق مضمون عرض کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی میں انسان کو مال و دولت دیے، تو بہت سے خوش نصیب انسان تو وہ ہیں کہ مال ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے دل بھی ان کا سخی بنایا، سخاوت سے ان کو مالا مال فرمایا. اسی مال کو وہ خرچ کر کے صحیح جگہوں پہ لگا کر آخرت کا ذخیرہ بنا لیتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مال و دولت تو ملا لیکن وہ اس مال کو اپنا مال سمجھ کر سمیٹ سمیٹ کے جمع کر کر کے رکھ رکھ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کر پاتے. اور بہت سے ایسے ہیں کہ مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن ان جگہوں میں کہ جو جگہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے. کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی حق حلال کمائی کو اپنی ہی زندگی میں اپنے ہی ہاتھوں سے راہ خدا میں ان جگہوں میں خرچ کر جائے جہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. آیت مبارکہ سنائی تھی کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ مال تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہو جائے گا، جو کچھ اللہ کے ہاں جمع کرا دو گے وہ باقی رہے گا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بکری ذبح ہوئی، کچھ تقسیم ہو گئی، کچھ گھر میں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پوچھا کہ بکری کا کیا ہوا، فرمانے لگی کہ ساری تو بٹ بٹا کر ختم ہو گئی، آپ کے لیے ایک دستی باقی بچی ہے. فرمایا کہ بٹ بٹا کر ختم نہیں وہ بٹنے والی تو باقی رہ گئی، اللہ کی ہاں ذخیرہ بن گئی، جو ہم نے اپنے لیے رکھ لی وہ ختم ہونے والی ہے. تو جو ترسیم کر دیا جاتا ہے، راہ خدا میں دے دیا جاتا ہے، وہی مال انسان کا حقیقت میں اپنا مال ہے. اور جو انسان کھا لے پی لے پیچھے جمع جوڑ کر کے دنیا سے چلا جائے تو وہ تو وہ رسا کا مال ہے، یا پھر اس نے خود کھا لیا استعمال کر لیا تو اس کا آخرت میں ذخیرہ ہونے کا کوئی کام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، ہر روز اللہ کی طرف سے دو فرشتے پکار کر دعائیں دیتے ہیں. ایک فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کہا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا بدلا، تو دوسرا فرشتہ پکار کر کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا. ایک سخی کے لیے دعا کرتا ہے تو دوسرا بخیل کے لیے بد دعا کرتا ہے. پہلا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا بدلا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ مال کو روک روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک فرما. تو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا وہ ایک طرف تو اپنے اس مال کو آخرت کا ذخیرہ بنا لیتا ہے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو نعم البدل بھی عطا فرماتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں عطا فرما دیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بخیلوں کی مذمت فرمائی، فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جن کو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مال و دولت دیا کہ یہ ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس مال کے اندر وہ بخل سے کام لے کر جمع کر کر کے رکھ کر اس کو خیر سمجھتے ہوں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ گمان نہ کریں کہ جو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مال دیا ہوا خیر لہم، کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، جب انہوں نے بخل کا مظاہرہ کیا تو یہی مال ان کے لیے خیر کے بجائے شر بنے گا. اور اللہ پاک نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسی مال کو ان کے گلے کا توپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو وہ مال جو اللہ کی نعمت تھی، اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ تم میرے مال کو میری محبت میں خرچ کرتے چلے جانا اور اپنا آخرت کا ذخیرہ بناتے چلے جانا. تو بعض دفعہ انسان اس مال کو خرچ ہی نہیں کرتا، بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بخل ایسی بری عادت ہے کہ جس کی وجہ سے البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار. بخیل آدمی اللہ سے دور، اللہ کی مخلوق سے دور، جنت سے دور، جہنم سے قریب. تو یہ مال کی محبت، بخل کی صفت انسان کو اللہ سے بھی دور، مخلوق سے بھی دور، جنت سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، اور جہنم سے قریب کرنے کا سامان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ لا تجتمع الخصلتان فی المؤمن، مومن کے اندر دو عادتیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، کہ مومن مسلمان بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو، ایمان والے کے ساتھ بخل اور بد اخلاقی، دونوں صفات کبھی مومن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. لا تجتمع خصلتان فی مؤمن، کہ مومن کے اندر دو خصلتیں ایسی گھٹیا ہیں کہ کبھی بھی وہ جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو بخل کی صفت اور دوسری صفت بد اخلاقی، بد خلقی، بد مزاجی، یہ مومن کی شایع نشان نہیں ہے. فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک، اللہ کا دوست دنیا میں نہیں آتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دو صفات سے ضرور بھی ضرور مالا مال فرماتے ہیں، ایک صفت سخاوت کی، دوسری صفت حسن اخلاق کی. یہ اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں کہ جو بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے سخی مزاج ہوتا ہے، حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے. یہ تو دشمنوں کی علامت ہے کہ انسان بخیل بن جائے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دن آپ کی ملاقات ہوئی ابلیس سے، اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرا دوست کون ہے، تیرا دشمن کون ہے. تو اس ابلیس نے بتایا کہ مومن بخیل یہ میرا دوست مومن ہے لیکن ساتھ میں بخیل ہے تو یہ میرا دوست ہے اور دشمن میرا وہ ہے کہ ہے تو فاسق فاجر لیکن ہے سخی سخی. آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ اس پر ابلیس نے وضاحت کی, کہنے لگا کہ مومن جو بخیل ہے اس کے بخل کی صفت کی وجہ سے میں مطمئن ہوں گی, یہ بخل اس کو جہنم میں لے جائے گا, مجھے اس کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑتی. ہے مومن صاحب ایمان ہے, عبادت گزار بھی ہوگا اپنی جگہ, اعمال صالحہ بھی کرتا ہے, لیکن ہے بخیل. تو کہا کہ مومن کے لیے بخیل کی صفت اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے, تو یہی میرا دوست ہے کہ اس پر مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی, جبکہ میرا دشمن وہ فاسق ہے کہ ہے تو فسق و فجور میں مبتلا لیکن سخاوت کے مظاہرے کرتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی سخاوت کہیں اس کو جنت میں نہ لے جائے. رب ذوالجلال اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے اوپر مہربانی کی نگاہ فرما کر اس کی لغزشوں سے درگزر نہ فرما دے. تو یہ بخل ایسی بدترین صفت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے, اللہ کی مخلوق سے بھی دور ہو جاتا ہے, اور اسی طریقے سے جہنم سے نزدیک ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منن, کہ جنت میں تین قسم کے افراد داخل نہ ہو سکیں گے. لا يدخل الجنة, جنت میں داخل نہ ہوگا بن بن دھوکے باز, بخیل کنجوس, منان کسی پر نیکی کر کے احسان جتانے والا, اپنی نیکی کو احسان جتا کر برباد کرنے والا. تو فرمایا کہ یہ تین قسم کے افراد جنت میں نہیں جا سکیں گے. حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جنت میں ان کا جانا اسی وقت ہوگا یا تو اللہ پاک کی نظر کرم ان کے اوپر ہو جائے, تو اللہ پاک جیتے جی ان کو ان تین صفات سے بری کر دیں کہ دھوکے بازی سے انسان باز آ گیا, یا بخل کی صفت سے اس نے توبہ کر لی, یا احسان جتانے سے وہ باز رہا, تو تب تو جنت کا داخلہ اس کے لیے ممکن ہے. ورنہ بصورت دیگر اگر جیتے جی وہ دھوکے باز بھی رہا, بخیل بھی رہا, احسان جتا جتا کر اپنی نیکیاں برباد کرتا رہا, تو اس کے لیے پھر جنت میں داخلہ اسی صورت میں ہو سکے گا جبکہ پہلے وہ اپنی ان برائیوں کی سزا جہنم میں جا کر بھگت لے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سچا ہے کہ لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان, کہ نہ تو دھوکے باز جنت میں داخل ہوگا, نہ ہی بخیل داخل ہوگا, نہ ہی احسان جتانے والا داخل ہوگا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, اس مال کا صحیح ذرائع سے حصول اور اس کو صحیح مقام پر خرچ کرنا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کامیابی رکھی. اور اگر مال کو سرے سے خرچ ہی نہ کیا, بخل کا مظاہرہ کرتا رہا, یا خرچ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف, عیاشیوں میں, بدماشیوں میں, گناہوں کے اندر اور فضول خرچیوں کے اندر, ناچ گانوں میں, کھیل تماشوں میں, اپنی خواہشات نفس کی تکمیل میں اگر اس مال کو خرچ کیا, تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت تک جب تک کہ اپنے اس مال کا حساب کتاب نہ چکا دیا جائے, اس وقت تک بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے. حسن زن رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بدزن بدگمانی رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ مالدار اور بخیل, جو انسان سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن رکھتا ہے, اسے اعتماد ہے, یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر, بھروسہ ہے کہ جس رب ذوالجلال نے مجھے مال دیا, آج میں اس کو خرچ کر رہا ہوں, وہی ذات جس نے آج مجھے مالدار بنایا کل بھی وہ مجھے مال عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو خزانے ایسے لامحدود ہیں, دینے والے تری شان کریمی پہ نثار, جتنا مانگو اس کے سوا دیتا ہے. دینے والے تجھے دینا تو ہے پر اتنا دے دے کہ مجھے شکوہ کوتاہی داما ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو دنیا ہی کے اندر اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو نوازتے ہیں, لیکن سخی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے, اسے معلوم ہے کہ جس اللہ نے آج دیا کل بھی مجھے دے گا. اور بخیل آدمی وہ مال کیوں خرچ نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے شیطان, ان الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. مال اگر خرچ کر دو گے تو کہاں سے کھاؤ گے, کہاں سے کماؤ گے, آگے آنے والی زندگی میں کیا کرو گے؟ واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے. دونوں وعدے اللہ پاک نے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں ذکر فرمائے. ان الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تو تمہارے ساتھ وعدے کرتا ہے فقر و فاقہ کے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ مال خرچ کر کے تو فقیر بن جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں پر اکساتا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت کے وعدے فرماتا ہے، رحمت اور اپنے فضل کے وعدے تم کو دیتا ہے. تو یہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں. چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو اپنا لے، چاہے تو شیطان کے وعدوں میں آ کر کنجوس بن کر اپنی آخرت کو خالی کا خالی چھوڑ کر جنت سے دور، جہنم سے قریب اور اللہ تعالیٰ سے دوری کو اپنا لے. بسا اوقات دنیا کے اندر بہت معمولی سی مقدار خرچ کر دینا بھی عند اللہ قبول ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر اس اسلامی معاشرے پر ایسا گہرا تھا کہ اس دور کے اندر ظاہری لحاظ سے کم تر مال والے افراد بھی سخی دل ہوا کرتے تھے، اور سرمایہ دار، مالدار، بڑے بڑے باغات کے مالکان وہ بھی سخی دل ہوا کرتے تھے. ایک مومن مسلمان جو غریب ہے، کم مال والا ہے، اس کی سب سے بڑی سخاوت یہ ہے کہ اس کی نگاہیں لالچ کے ساتھ، طمع اور حنس کے ساتھ دوسروں کے مال پر نہ ہو. وہ دل کا غنی ہے، دل کا مستغنی ہے. وخیر الغنا غنا القلب، بہترین سخاوت، بہترین مالداری وہ دل کی مالداری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تیار کیا کہ اس کے دل ایسے سخی بنائے کہ مومن مسلمان بالکل خالی ہاتھ ہونے کے باوجود جو للچائی ہوئی نگاہوں سے کسی دوسرے کے مال پر نگاہ نہیں ڈالا کرتا، اور مومن مسلمانوں کے معاشرے کا مالدار انسان بھی اونچے درجے کا سخی ہوتا ہے کہ زکات، صدقات، خیرات کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب طبقہ میرے لیے کھیتی ہے، اس کھیتی میں جتنے بیج بوؤں گا اتنے ہی ثمرات کاٹوں گا. وہ غریب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قدردانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں صدقات خیرات کہاں کرتا. تو وہ غریب کی قدردانی کرتے ہوئے راہ خدا میں مال خرچ کر کے اس کے اندر بیج بو کے آخرت کی فصلیں اگا رہا ہے، اور غریب ہے کہ مستغنی بنا ہوا اپنی جتنی بساط اس کو اللہ پاک نے دی ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے للچائی ہوئی حرص اور حوس کی نگاہوں سے دوسروں کے مال پر نگاہیں نہیں ڈالتا. ہر حال میں مومن اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی رہنے والا ہوا کرتا ہے. تو بسا اوقات ایک معمولی سا صدقہ، معمولی سا خیرات آخرت کی نجات کے لیے کارآمد ہو جاتا ہوتا ہے. ہارون الرشید خلیفہ وقت گزرے اونچے درجے کے، آپ کی اہلیہ محترمہ زبیدہ کا قصہ ہے. زبیدہ بہت ہی پاک باز، پاک صفت اور بہت ہی دیندار خاتون تھی. ایک وقت ان کے محل کے اندر 1000 بچیاں قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھا کرتی تھی. شب و روز ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی تھی، ہر لمحے ان کے محل سے قرآن کریم کی گونج اور صدائیں بلند ہوا کرتی تھی. ایک دن ہارون الرشید شام کے وقت اہلیہ محترمہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہلنے کے لیے نکلے. اس زمانے میں بہلول جو ایک مظلوم صفت انسان تھے لیکن بہت ہی دانا قسم کے تھے، ہارون الرشید سے بھی بے تکلفی دی جا بجا حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے. بہلول کو دیکھا دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ریت کا گھر بنا رہے ہیں. ہارون نے گزر کے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مٹی اور ریت کا گھر بنا رہا ہوں. پوچھنے لگے کس کے لیے؟ کہا کہ اس شخص کے لیے جو یہ گھر مجھ سے خریدے گا، میں اس کو دعا دوں گا کہ اللہ اس گھر کے بدلے جنت میں اس کو محل عطا فرمائے. ہارون الرشید نے سمجھا کہ دیوانہ ہے، مستانہ ہے، باولا ہے، ویسے کھیل کر رہا ہے. یہ بات سن کر پوچھنے لگے کہ اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا 1 دینار. ہارون اس کو ہلکی بات سمجھ کر آگے گزرے، پیچھے پیچھے اہلیہ محترمہ زبیدہ خاتون آئی، سلام کلام ہوا، پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بتایا کہ ریت کا گھر بنا رہا ہوں. کس کے لیے؟ کہا کہ جو اس کو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ جنت میں محل اس کو عطا فرمائے. کہا کہ بہرول کیا قیمت ہے؟ کہا 1 دینار. زبیدہ خاتون نے فوراً 1 دینار نکال کر دیا اور کہا کہ بہلول دعا ضرور کرنا کہ اللہ تعالیٰ جنت کا محل عطا فرما دے.
دعا کرائی اور چلدی چلدی رات آئی. ہارون رشید آرام کے لیے بستر پر لیٹے سو گئے. خواب میں دیکھا جنت کے نظارے دکھائی دے رہے ہیں, سبزہ زار ہے, باغات ہیں, محلات ہیں, نہریں جاری اور ثانی ہیں. تو سرخ یاقوت کا ایک عالیشان محل دکھائی دیا جس کے اوپر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. سوچا کہ میری بیوی ملکہ زبیدہ کا محل ہے, چلو چل کر دیکھتا ہوں. قریب پہنچے تو دربان نے روک لیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو میری بیوی زبیدہ کا محل ہے, دیکھنے دو. کہا کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ جس کا محل ہوتا ہے وہی داخل ہوتا ہے, کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. یہ داخل ہونے کے لیے آگے بڑھنے لگا, اسے دھکا دے گا, پیچھے کیا تو آنکھ کھل گئی. رات کا وقت تھا, بے چین ہو گئے اور سمجھ گئے, کہنے لگے دل دل میں کہ شاید زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول ہو گئی اور اس کے لیے تو محل کا انتظام ہو گیا. کروٹیں بدلتے رہے بے چینی میں اور حسرت اور افسوس کے اندر, کاش کہ میں بھی ایک دینار دے کر بہلول سے دعا کرا لیتا. لیکن سوچا کہ چلو آج اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا. بے چینی کے ساتھ دن گزارا. شام جب ہوئی دوبارہ سے دریا کے کنارے پر ٹہلتے ہوئے بہلول کو بےتابی کے ساتھ تلاش کرتے رہے. نگاہوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ بہلول دکھائی دی. جا پہنچے, سلام کلام ہوا, وہی صورتحال تھی. ریت کے مکان بن رہے تھے. کہا کہ بہلول کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ریت کا مکان بناتا ہوں. کیوں بنا رہے ہو؟ جو خریدے گا اس کو دعا دوں گا, اللہ اس کے بدلے جنت کا محل عطا فرمائے. کہا کہ بہلول کیا قیمت ہے؟ کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہی. ہوش اڑ گئے. کہا کہ بہلول اتنی مہنگی قیمت تو میں نہیں چکا سکتا, کل تو ایک دینار میں دے رہے تھے, آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو؟ بہلول نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ کل جو سودا تھا بن دیکھے تھا, آج جو سودا ہے دیکھ کر ہو رہا ہے. کل سودا بن دیکھے تھا سستا مل رہا تھا, آج دیکھ کر آ چکے ہیں سودا مہنگا ہو چکا ہے. حقیقت یہی ہے کہ انسان ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, موقع آسان ہے, جنت سستی ہے. کوئی نیکی کر لی جائے, عند اللہ قبول ہو جائے تو جنت کے محل کے سامان ہو جائیں. کل جب آنکھ بند ہوگی معاملہ سامنے آ جائیں گے, دیکھے ہوئے سودے کی قیمت پھر پڑ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, فہم دین عطا فرمائے, مال کو جائز اور حلال طریقوں سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کر کے آخرت ذخیرے بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو سخاوت کی صفت سے متصف فرمائے, بخل سے اور کنجوسی سے ہم سب کو دور اور بیزار فرما دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.